بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمع و بصر، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر بعنوان مسلمان نوجوانوں کے لیے آئیڈیل حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، ان الى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم صدر مجلس، محترم خواتین اور معزز حضرات، میں خود بھی جب تک یہاں آج پہنچ کر آپ کی اس تنظیم کے بعض لوگوں سے گفتگو نہیں ہوئی، پوری طرح واقف نہیں تھا کہ اس تنظیم کی نوعیت کیا ہے، آج کے جلسے کی نوعیت کیا ہے، یہ کس تقریب میں منعقد ہو رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود دو الفاظ ایسے تھے کہ جن کی بنا پر میں دعوت کو رد کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکا. ایک لفظ ینگ، جس سے مجھے بہرحال اس بات کی طرف یقیناً رہنمائی ہوئی کہ اس تنظیم میں کچھ نوجوانوں کا عنصر غالب ہے. دوسرے، جب اس محفل کا نام میں نے دیکھا کہ محفل اقرا ہے، اور اقرا قرآن مجید کا پہلا لفظ ہے کہ جو نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر یہ کہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو یہ مختلف چیزیں کچھ ایسی جمع ہو گئی کہ میں نے جیسے ہی اس کی دعوت مجھے دی گئی میں نے یہاں حاضر ہونے کا وعدہ کر لیا. یقیناً یہ ایک نیک اقدام ہے آپ کے اس محکمے میں جو حضرات کام کر رہے ہیں، ان میں سے بالخصوص جو نوجوان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خابیدہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور ان کے اگر بروئے کار آنے کے مواقع نہ ملے تو وہ سوئی رہ جاتی ہیں، اور اگر اس طرح کے فورمز ہوں، پلیٹ فارمز ہوں، جن میں کہ صحت مند علمی فکری عملی سرگرمی کے لیے میدان فراہم کیا جائے، تو ایک طرف تو یہ کہ جو منفی رجحانات پیدا ہوتے ہیں ان کا سد باب ہو جائے. اس لیے کہ عربی کی ایک یہ کہاوت ہے کہ راس البتال دکان الشیطان، بیکار آدمی کا ذہن شیطان کی ورکشاپ بن جاتا ہے، اس کی دکان بن جاتا ہے. تو اگر وقت کو مثبت مصرف میں، اچھے مصرف میں، صحت مند مصارف میں صرف کیا جا رہا ہو تو اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ منفی رجحانات کا سد باب ہوتا ہے، اور مثبت طور پر یہ فائدہ ہوگا جس کا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا اور میں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ یقیناً وہ خابیدہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار آنے کا موقع ملتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ تنظیم واقعتاً صحت مند روایات قائم کرے، مثبت کام کے لیے نوجوانوں کے اندر صلاحیتوں کو بیدار کرے، ان کے لیے مواقع فراہم کرے. اس ینگ کے لفظ سے میرا ذہن منتقل ہوا تھا قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حقائق کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان میں ایک کافی بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی. ویسے تو عربی میں جوان کا لفظ جو ہے وہ 40 برس کی عمر تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، شابن، جس سے یہ لفظ شباب بنا ہے. تو شاب عربی زبان میں کہیں گے 40 برس تک کے انسان کو، اس کے بعد سے پھر وہ کہولت کا اور دوسرا دور شروع ہوتا ہے. لہذا آپ نوجوان یا جوان سے مراد صرف ٹین ایجرز نہ لیجئے بلکہ یہ لفظ وسیع ہے. 40 برس کی عمر اصل میں قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ میں اس اعتبار سے مذکور ہے کہ یہ انسان کی میچورٹی کی ایج ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اس آیہ مبارکہ میں یہ سورہ احقاف کی ہے, اس میں 40 برس کی عمر کو انسان کے پختگی کی عمر کو پہنچ جانے کی علامت قرار دیا ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جسمانی پختگی نہیں, فزیکل میچورٹی تو انسان کی 17-18 برس, اور فزیکلی انسان جو ہے اپنی زینت پر ہوتا ہے 25-30 برس کے مابین, یہ اس کا عروج ہے. اس کے بعد سے جسمانی قوام میں تو کسی نہ کسی درجے میں ایک ڈھلوان کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, لیکن چونکہ انسان در حقیقت نام صرف قواعد طبیعہ کا نہیں ہے بلکہ انسان کی مابہل امتیاز ہے اس کی قواعد فکریہ ہے, اس کی ذہنی صلاحیتیں, اس کا انٹلیکٹ, اس کا شعور, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو موضوع ہے نفسیات کا, سائیکالوجی کا, یعنی انسان نفسیاتی اعتبار سے میچور ہو, یہ در حقیقت 40 برس کی عمر کا معاملہ ہے. بہرحال اس سے پہلے پہلے کے لیے اب لفظ شاب کا اطلاق کر سکتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان کی اکثریت جو ہے وہ اسی ایج پیریڈ میں شامل, بلکہ بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی جنہیں ہم تین ایجرز کہتے ہیں. نوجوان, یہ جوان کا لفظ ہوگا لیکن نوجوان جسے ہم کہتے ہیں یہ 20-22 برس کی عمر کی, تو ایک بڑی تعداد, اور جنہوں نے بعد میں نمایاں کارہائے عظیم سر انجام دیے, مثلاً سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران ہے, جب حضور پر ایمان لائے تو وہ بھی تین ایجنٹس میں سے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, سب جانتے ہیں جب آپ ایمان لائے تو شاید 9 برس کی عمر تھی یا 13 برس, اس سے زائد کا کوئی سوال نہیں, مختلف روایات ان کے درمیان آئے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے مدینے میں انقلاب برپا کیا, اس لیے کہ مدینے کے جو چند لوگ ایمان لائے تھے حضور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا اپنا شاگرد دیجئے, کیونکہ ہمارا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا معاملہ سال بسال ہوگا, حج کے موقع پر آتے تھے, تو اب اتنے عرصے ہمیں دعوت اور تلقین اور تعلیم اور ہماری تربیت کے لیے کوئی اپنا ایسا شاگرد ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ جس نے آپ سے فیض حاصل کیا ہو. تو حضرت موسیٰ بن عمیر یہ بھی ایک بڑے ہی سجیلے نوجوان تھے, بڑے بانکے نوجوان, اس لیے کہ ان کے والدین جو تھے بڑے صاحب ثروت تھے, والد بہت بڑی دولت چھوڑ کر ان کے لیے فوت ہوئے تھے, یتیم تھے, والدہ نے بڑی محبت سے ان کی پرورش کی تھی. 200 درہم کا ان کا جوڑا سل کر تیار ہوتا تھا, اور وہ وہاں نہیں بلکہ شام سے آتا تھا سلا سلایا جوڑا, جیسے شاید کبھی آپ نے سنا ہو, جو آپ نے سے میری عمر کے یہاں پہ چند حضرات ہیں ان کے علم میں ہوگا, پنڈت نہرو کے بارے میں آیا کرتا تھا کہ نوجوانی کے عالم میں ان کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے, دھلتے بھی پیرس میں. تو یہ بھی چونکہ ایک بہت بڑے دولت مند شخص موتی لال نہرو ہندوستان کے چوٹی کے رؤسا میں سے تھا, ان کے بیٹے تھے. تو حضرت موسیٰ بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ 200 درہم کا جوڑا ان کا تیار ہوتا تھا اور پورا لباس معطر ہوتا تھا, تو جب یہ اپنے کپڑے پہن کر اور آرائش کر کے نکلتے تھے مکے کی گلیوں میں تو ان پر انگلیاں اٹھتی تھی وہ مصحف جا رہا ہے, اور جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ معطر ہو جاتا تھا, اتنا ان کے لباس کے اندر خوشبو جو ہے اور اتنی آپ جو ہے رچی بسی ہوتی. یہ حضور پر ایمان لائے تو ابھی ٹین ایجر تھے, اور میں یہ واقعہ سناتا چلوں آپ کو کہ چونکہ وہ سوسائٹی ایسی تھی کہ عورتوں کو اصل دخل حاصل نہیں تھا بلکہ مردوں کا اختیار ہوتا تھا, اور قبائلی زندگی تھی, تو ان کے خاندان کے سربراہ کی حیثیت ان کے چچا کو حاصل تھی. جب یہ ایمان لائے تو چچا نے ان سے کہا کہ اچھا اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے اور محمد کا دین اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب تمہارا اس دولت پر کوئی حق نہیں ہے جو تمہارا مشرک باپ چھوڑ کر مرا ہے, لہذا گھر سے نکل جاؤ. وہ یہ سمجھا تھا کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور فوراً یہ تائب ہو جائے گا. نوجوان ذرا ابھی جذبات کے اندر اس نے یہ بات کی ہے. جب حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا کہ اچھا اگر آپ کا یہ حکم ہے تو میں گھر چھوڑ کر جانے کو تیار ہوں, اور چلنے لگے, تو اس نے سوچا کہ میری توقع کے بالکل برعکس ہو گیا, تو آخری گویا کہ اس نے ترک کا پتا پھینکا. اس نے یہ کہا کہ یہ کپڑے جو تمہارے بدن پر ہیں یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں, یہ بھی اتار کر جا. حضرت موسیٰ بن عمیر نے وہ کپڑے وہیں اتارے, مادر زاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے اور پھر اپنی ماں کے پاس جب آئے کہ میں اب جا رہا ہوں, تو اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے, تو یہ بالکل برہنہ ہو کر گھر سے نکلے, حضور کی خدمت میں آ گئے. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کی خدمت میں آ گئے تو اب صبح شام جو بھی وحی نازل ہو رہی ہے وہ یہ یاد کر رہے ہیں. اب یہ گویا کہ سب سے زیادہ فیض یافتہ تربیت یافتہ نوجوان ہو گئے حضور. تو جب مدینے والوں نے مانگا کہ ہمیں دیجئے کوئی اپنا شاگرد, تو حضور نے ان کو بھیج دیا. اب اس کے بعد ان کا جو حال مدینے میں جا کر ہوا ہے اس کا بھی میں ایک جھلک دکھا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک سال کے عرصے میں ان کی محنت میں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال حج کے موقع پر جب آئے تو 72 مسلمان ساتھ تھے. آپ وہ لا کر گویا کہ اپنے سال بھر کی محنت حضرت مصعب نے حضور کی جھولی میں ڈال دی, اور ان لوگوں نے بیعت کی حضور سے کہ ٹھیک ہے اگر آپ مدینے تشریف لے آئیں تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے, اور اگر یہ مکے والے اس وہاں چڑھائی کریں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے. وہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے اور وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, اس لیے کہ ہجرت کی بنیاد وہی بیعت بنی. تو گویا کہ یہ بات کی جتنی کامیابیاں ہیں ان سب کا ذریعہ تو یہ 72 افراد اور ان کی بیعت بنی, اور یہ 72 افراد اور ان کی بیعت جو ہے یہ نتیجہ ہے موسیٰ بن عمیر کی محنت ایک سال کی. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اسلامی میں ایک نہایت تاریخ ساز شخصیت ہے حضرت موسیٰ بن عمیر. ان کا جب شہادت ہوئی ان کی, بلکہ دو واقعات میں آپ کو ان کے سنا دوں, یہ ینگ کے حوالے سے یہ ساری باتیں سامنے آنی چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل یہ ہونا چاہیے. اگرچہ مجھے تھوڑا سا وہ ناپسند سا ہوا ینگ پینتھرز کا لفظ, اس میں تو کچھ وحشت اور بربریت اور خونخاری کا انداز سامنے آتا ہے, لیکن ٹھیک ہے اگر آپ اسے ایکٹیویٹی کے لیے اختیار کرتے ہیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ کے سامنے آئیڈیل ہونے چاہیے یہ صحابہ کرام جو عین نوجوانی کے عالم میں حضور پر ایمان لائے. اس لیے کہ ہر ایک کا کوئی ایک آئیڈیل ہوتا ہے, اور جب وہ آئیڈیل اس کا ہو تو اس کے کچھ اثرات بالکل غیر شعوری طور پر بھی آپ کی شخصیت پر مترتب ہوں گے. جس سے آپ کو محبت ہوگی اس سے غیر شعوری طور پر بھی آپ متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگر صحابہ کرام کی عظمت ہمارے سامنے ہو اور نوجوان صحابہ جو تھے, تو اس سے یقیناً ہماری شخصیتوں کی تعمیر میں ایک مدد ملے. تو حضرت موسیٰ کے دو واقعات آپ کو اور سناتا ہوں میں. ایک روز حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو حضرت موسیٰ کا گزر ہوا, ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے, تو حضور نے دیکھا کہ موسیٰ کے جسم پر صرف دو پھٹے ہوئے کمبل ہیں. ایک وہ کمبل جس کو کہ آپ نے تہبل کی حیثیت سے لپیٹا ہوا ہے, اور ایک جو کہ آپ نے چادر کی شکل, اور وہ بھی پھٹے ہوئے. تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ یہ نوجوان جو ہے, کہنے کو تو ہم سب غلام ہیں حضور کے, اور مدا خاں ہیں ثنا خاں ہیں اور عاشق ہیں سب, لیکن اصل میں تو عاشق رسول. اگر یہ دعویٰ کرتے تو وہ سچا دعویٰ تھا کہ حضور کے مشن کے لیے, حضور کے کام میں آپ کے ساتھ تعاون میں, جن کی زندگیوں میں ایسے انقلاب آئے کہ وہ شخص کے جس کا 200 درہم کا جوڑا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر اور معطر ہوتا تھا, جدھر سے گزر جاتا تھا ادھر کی پوری راستے جو ہے معطر ہو جاتے تھے, اب وہ عشق محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اس کے جسم پر اب وہ کمبل ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی بڑی شاندار شہادت ہے, اس لیے کہ یہ علم بردار تھے غزوہ احد میں, ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا, مہاجرین کا علم جو ہے وہ حضرت مصعب کے ہاتھ میں تھا. تو ان کے جس ہاتھ میں کہ وہ جھنڈا پکڑا ہوا تھا اس پر تلوار کا وار پڑا تو وہ کٹ گیا, تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے اس کو تھام لیا. اب دوسرے ہاتھ کو بھی اس شخص نے ظالم نے کافر نے کاٹ دیا, تو اب دونوں ہاتھوں کے جو بچے کھچے حصے تھے ان سے انہوں نے اپنے اس عالم کو سنبھالے رکھا اور اس کو گرنے نہیں دیا. جب بالکل جان نکل گئی ہے تو آپ بھی گرے اور عالم بھی گر گئے. چونکہ شکلن بہت مشابہ تھے حضور سے, اسی لیے یہ خبر اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے. اس لیے کہ مصعب جب شہید ہو گئے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور شہید ہو گئے, اور وہ افواہ غزوہ احد میں اڑ گئی تھی کہ حضور شہید ہو گئے. اب جب آخری بات بتا دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عارضی جو بھی ہوئی تھی اس وقت شکست عارضی, اس کے بعد جب فتح عطا فرما دی آخری طور پر, تو پھر اب جب تدفین کا وقت آیا تو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, جن میں نمایاں ترین یہ دو ہیں حضرت حمزہ اور حضرت مصعب. یہی وجہ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں اور وہ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو دامن احد میں جہاں قبریں ہیں احد کے شہداء کی، تو ایک احاطہ ہے، اس احاطے میں ایک تو بہت بڑی سی قبر ہے، وہ تو اصل میں بقیہ 68 صحابہ جو ہے وہ ایک قبر کے اندر مدفون ہے، ایک بڑا سا گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا گیا. دو قبریں علیحدہ ہیں، ایک حضرت حمزہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت مصعب بن عمیر کی، جن کا میں یہ سارا حال آپ کو سنا رہا ہوں. تو جب وہ ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو حضور کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ حضور جس وقت مصعب شہید ہوئے ہیں، چونکہ شہید کا کفن کوئی نہیں ہوتا بلکہ جس لباس میں اسے شہادت نصیب ہوئی ہو وہی اس کا کفن ہوتا ہے، اس کو علیحدہ کوئی جیسے ہم نہلا دھلا کر اور کپڑے پہنا کر اور وہ کفن دے کر دفن کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. علی حال ہی نہ ان کو نہلانا ہے نہ ان کے لیے کوئی کفن ہے، لیکن فرمایا عرض یہ کیا گیا کہ حضور ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی، بس وہی جو نیچے باندھی ہوئی تھی، اور وہ چادر اتنی چھوٹی ہے کہ اگر ہم اس سے مصعب کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یعنی یہ کہ وہ دو گز کی چادر نہیں تھی بلکہ اس سے بھی کم کپڑا تھا جو وہ اپنے ستر کے لیے اس وقت استعمال کر رہے تھے. تو ہم کیا کریں، حضور نے فرمایا کہ سر کو تو چادر سے ڈھانپ دو، اب جو پیر کھل جائے تو اس پر گھاس ڈال دو. یہ آخری کفن ہے جو 200 درہم کا جوڑا پہننے والے کو نصیب ہوا. تو یہ ہے اصل میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی یوں سمجھیے کہ مثال ہے، اس لیے کہ آج کے اس اجلاس میں وہ ینگ والی بات بھی جمع ہو گئی اور یہ قرآن کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے تھے، کیونکہ ان کا کام یہ تھا. مدینے جب گئے، جو مدینے کے صحابہ ان کو لے گئے، تو انہوں نے جا کے وہاں کیا کیا، قرآن پڑھایا. چنانچہ ان کا نام پڑ گیا تھا المقری، جیسے آپ کہتے ہیں نا استاد آ رہے ہیں، تو ان کا نام المقری، جا المقری، وہ مقری آ گئے. اصل میں جس کو ہم مقری کہتے ہیں، قاری کہتے ہیں خود پڑھنے والا، اور مقری بنے گا پڑھانے والا، اس لیے کہ یہ باب افعال سے اس کا اس میں فاعل بنے گا مقری، پڑھانے والا. تو یہ چونکہ قرآن پڑھانا ان کا کام تھا، قرآن کے ذریعے ہی سے وہ ساری تبدیلی جو ہے مدینہ منورہ میں برپا ہوئی. تو ایک تو مجھے سیرت مطہرہ میں یہ نوجوان جو حضور پر ایمان لائے، اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے مرن برت رکھ لیا، بھوک ہڑتال، کہ اگر سعد جو ہے اس نئے دین کو نہیں چھوڑے گا، ان کے لیے تو یہ نیا دین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، تو میں اپنی جان جو ہے دے دوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، وہی مرن برت جو مہاتما گاندھی رکھا کرتے تھے، اور ہمارے ہاں وہ بھوک ہڑتال کے نام سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو اس عورت نے اتنا دباؤ ڈالا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سعد ابن ابی وقاص، یہ بھی ٹین ایجر، 17-18 برس کی عمر تھی، کتنے یہ سلیم الفطرت ہوں گے جو حضور پر اس عمر میں ایمان لے آئے. اس سلیم الفطرت انسان کو کس قدر یہ بات بھاری گزر رہی ہوگی کہ میری ماں اپنے آپ کو ہلاک کر رہی ہے، آخر ماں کے حقوق ہیں. تو ان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت آ گیا تھا، اسی لیے قرآن مجید میں پھر حکم آیا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کا حکم دیں تو تم ان کا کہنا مت مانو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کرتے ہیں، باقی ان کے حقوق ہیں، لیکن جب اللہ کے حق سے تمہیں باندھ رکھے، توحید تو اللہ کا حق ہے، اگر اس کے اندر وہ کمی کروانا چاہتے ہیں تو یا ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا. بہرحال ان نوجوانوں کو آپ اپنا آئیڈیل بنائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو خیر ہمارے آئیڈیل ہے ہی، کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، تو حضرت علی ہو، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہو، حضرت مصعب بن عمیر ہو، حضرت خباب بن الارث ہو، یہ بھی بالکل نوجوان تھے. ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، ننگی پیٹ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، ثابت قدم رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بھی بالکل نوجوان تھے جب ایمان لائے. تو ایک کثیر تعداد آپ کو ملے گی صحابہ کرام میں، اور یہ وہ ہے صحابہ جنہوں نے بعد میں کار ہائے نمایاں سر انجام دیے. اس لیے کہ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ فاتح ایران، اور پھر اس کے گورنر رہے بہت طویل عرصے. تو یہ آئیڈیل آپ اپنا بنائیے. تو یہ تو سیرت کے حوالے سے مجھے یاد آیا. ایک بات قرآن کے حوالے سے یاد آئی، اس ینگ لفظ کے ان الفاظ ہی سے انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے، مینٹل ایسوسیشن جو ہے ہمارے ذہن میں، جو چیزیں محفوظ ہیں وہ کچھ الفاظ کے حوالے سے. آپ کے یہاں ریکارڈ آفس ہوتا ہوگا، محافظ خانہ، تو اس محافظ خانے میں پتہ نہیں کیا کوئی دفن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی اگر مینٹل ایسوسیشن ہے کسی ایک لفظ کے حوالے سے، بہت سی چیزیں، بہت سی فائلیں خود کھل جاتی ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے، اب ان کی عظمت کا تصور کیجئے کہ ان کے ذکر پر قرآن مجید میں لگ بھگ 3.5 رکوع ان کی عظمت کا اندازہ کیجیے کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا اور ذکر کتنی تفصیل کے ساتھ کیا. پوری سورت جو ہے انہی کے نام سے سورہ کہف, اصحاب کہف کے حوالے سے اس سورت کا نام ہے. اس سورت کی عظمت یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان سورہ کہف پوری یا کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ہر جمعے کو پڑھ لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا, دجالی فتنہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. لیکن اصحاب کہف کون تھے؟ قرآن مجید نے ان کو انٹروڈیوس کرایا ہے کہ انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اللہ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی میں اضافہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کی طرف آئیں گے بڑھیں گے تو وہ آپ کو اور ترقی دے گا اور بڑھاتا چلا جائے گا. بلکہ ایک حدیث قدسی میں تو اس کو ایک بڑے عجیب کیف آور انداز میں بیان کیا گیا ہے جس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ایک سرور کی کیفیت ہوگی کہ میرا بندہ میری طرف اگر چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں, میرا بندہ اگر میری طرف ایک بالشت بھر آتا ہے تو میں اس کی طرف ہاتھ بھر آتا ہوں. یعنی اگر کوئی انسان اپنے رب کی طرف رخ کر لے, اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے تو پھر اللہ تعالیٰ جو مراتب بلند عطا فرمائے گا اس کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے خاص طور پر اصحاب کہف کا ذکر کہ انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ کچھ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت کے اندر خوب ان کو ترقی دی, استقامت عطا فرمائی, ان پر ہدایت و رہنمائی کے دروازے ہم کھولتے چلے. تو یہ دو چیزیں تو میں آپ کی اس تنظیم میں جو یہ لفظ ایک جوان یا نوجوان یا ینگ کا آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب یہ جو آپ نے محفل اقرا منعقد کی, میں ابھی پوچھ رہا تھا بتایا گیا یہ ہمارا پہلا اجلاس ہے جو آپ اپنی اس تنظیم کے تحت کر رہے ہیں, تو بہت ہی اچھا خیال ہے کہ اس کا عنوان آپ نے محفل اقرا رکھا. اس لیے بھی کہ قرآن مجید میں پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ اقرا ہے, اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب شعبان نصف سے زیادہ گزر چکا ہے اور اب تو گویا کہ رمضان سر پر کھڑا ہے اور یہ نزول قرآن کا مہینہ, تو اس لیے ان آیات کا میں اس وقت آپ کے سامنے اجمالاً ذکر کروں گا کہ اس کے مفہوم کو بھی سمجھ لیجئے جہاں سے کہ آپ نے لفظ اقرا اخذ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو حضور پر نازل فرمائی اپنے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 آیات پر مشتمل ہے. اس میں 2 مرتبہ آیا ہے حکم اقرا, یہ حکم ہے اقرا پڑھو, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا, وہ تمہارا خالق ہے. اچھا جو خالق ہے وہ مالک ہے. رب کے مفہوم 2 ہے, ایک وہ جو مالک ہو, رب المال کہتے ہیں مال والا, اسی طریقے سے رب الدار گھر والا, گھر کا مالک. تو رب کا لفظ مالک کے لیے بھی آتا ہے اور رب کے معنی پروردگار کے بھی ہے, پرورش کرنے والا, پروان چڑھانے والا, اور ظاہر بات ہے جو پرورش کرے گا وہ ضروریات فراہم کرے گا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی 3 نسبتیں اس ایک آیت سے ہمارے سامنے آئی کہ وہ ہمارا خالق ہے 1, 2 وہ ہمارا مالک ہے, 3 صرف مالک نہیں ہے, مالک تو کسی ایسی چیز کا بھی ہوتا ہے کہ رکھ چھوڑی اس نے مالک ہوئے, ایک یہ کہ وہ پروان چڑھائے, ترقی دے اور اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ فراہم کرے. اب یہ ضروریات جو ہے ربوبیت, یہ جسمانی ضروریات نہیں ہے, غذا چاہیے, پانی چاہیے, ہوا چاہیے. پانی اور ہوا تو آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کے اندر کتنا جو ہے ہمارے لیے عام کر دیا ہے, غذا کے لیے ساز و سامان فراہم کر دیا, صرف ہمارے ذمہ یہ لگایا تلاش کرو, زمین میں ہل چلاؤ, فصلیں بو, کاشت کرو. لیکن بہرحال ان میں سے کسی چیز کے ہم خالق نہیں ہیں, ہوا خالق کل شے, یہ ہم تلاش کرتے ہیں, صرف خالق تو اللہ. اور قرآن مجید میں اس کے لیے کہا گیا یہ فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا, صرف تلاش کرو. لیکن یہ کہ انسان کی ضرورت صرف مادی نہیں ہے, صرف جسمانی نہیں ہے, انسان کے اندر عقل بھی ہے. اس عقل کی ضرورت ہے کہ اسے صحیح رخ پر ڈالا جائے, اسے صحیح علم عطا فرمایا جائے, اس کو صحیح فکر اور شعور عطا فرمایا جائے. پھر انسان میں روح بھی ہے, روح کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی بالیدگی, اس کی ترقی, اس کی ترقی کا سامان فراہم کیا جائے. تو یہ سہ گونا انسان کی ضروریات ہے. مادی ضروریات اللہ نے اس دنیا میں رکھ دی ہیں, ہمارا یہ جسم بھی اسی زمین سے بنا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور یہی ہماری سائنس بھی کہتی ہے کہ کرسٹ آف دی ارتھ، اسی سے پانی اور مٹی کے کلے آف دی ارتھ جو ہے اسی کے تعامل سے یہ سارا جو بھی سلسلہ نباتات اور حیوانات ہے ارتقاء کے عمل کے ذریعے سے وجود میں آیا. تو جو عمل کیا ہے کیا نہیں اس کو چھوڑ دیجئے، جہاں تک اصل کا تعلق ہے اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے تم مٹی سے بنے اور سائنس بھی کہتی ہے اسی مٹی سے کرسٹ آف دی ارتھ سے تمہاری پیدائش ہوئی. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ تو زمین سے مل رہی ہیں آپ کو، باقی یہ کہ آپ کی عقل کے لیے جو ضرورت ہے اور آپ کی روح کے لیے جو ضرورت ہے وہ ہے ہدایت اور رہنمائی، وہ سامان زمین سے نہیں آتا. تمہاری روح بھی آسمان سے آئی ہے اور اس کا بھی رہنمائی کا سامان اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا. یہ جو آسمان سے ہماری عقل کی رہنمائی جس کو ہدایت کہیں گے، اور ہماری روح کی غذا کلام الہی روح کی غذا ہے، یہ جو چیز نازل ہوئی ہے اس کا نام قرآن ہے. ویسے تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی اور کتابیں بھی نازل ہوئی، لیکن اس تمام کا جو نقطۂ عروج ہے، جو اس کا کلائمیکس ہے، جو اس کے ارتقاء کی آخری منزل ہے، وہ قرآن حکیم. اب جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو یہ ہدایت نازل کی جانے والی ہے جس کا آغاز اب ہو رہا ہے، اور آپ پر جو وہ روح کی غذا اتاری جا رہی ہے کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کو اب آپ پڑھیے، اور پڑھیے اللہ کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. اور اسی میں در حقیقت ہمارے آداب جو ہے مسلمانوں کے، کہ ہر کام آپ کریں بسم اللہ سے کریں، کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھیں، وضو کرنے بیٹھے بسم اللہ کریں. تو جو بھی کام ہے ان کا آغاز انسان اچھے کام، نیکی کے کام، جائز کام، حلال کام، حرام کام کا تو آپ بسم اللہ نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہے. اگرچہ ہمارے ہاں تو روایت یہ ہے کہ شراب خانے کا افتتاح بھی ہوتا رہا ہے تلاوت قرآن سے، اور فلمیں اور سنیما ہال کا افتتاح جو ہے وہ بھی تلاوت قرآن سے. تو یہ تو انمل بے جوڑ سی بات ہے، لیکن یہ کہ جو جائز کام، اچھا کام، نیک کام اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے، اس کا آپ اللہ کے نام سے آغاز کریں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اور ذرا غور کرو کہ اللہ کی خلاقی کا کیا عالم ہے، اس نے انسان جیسی شے کو، یہ انسان کیا ہے، صوفیہ نے اسے کہا ہے کہ یہ عالم اصغر ہے، پوری کائنات اس میں منعکس ہے، پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ پوٹینشلی اس انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے. قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صاد میں، خلقتہ بیدی، انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقی کا جو سب سے بڑا مظہر اس کائنات میں پیدا فرمایا وہ انسان ہے. اسی لیے یہ مسجود ملائک ہے، اس کے سامنے حضرت آدم کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا، اس کی تکریم کی گئی. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو یہ قرآن مجید میں انسان کی شان بیان ہوئی. تو غور کرو یہ انسان، اچھا یہ بھی سوچئے کہ انسان کے نام کو ہم نے بدنام کر دیا ہے. وہ جو ایک مصرع ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہ ہم سب جو ہیں جنہوں نے اچھے بھلے لباس پہنے ہوئے ہیں انسانوں کی طرح دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، حقیقت میں ہم سب انسان نہیں ہیں، بلکہ ہم میں سے اکثر پر حیوانیت کا غلبہ ہے. ہماری انسانیت سوئی ہوئی، وہ کہیں ہمارے اندر دفن ہو گئی. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک کشف ہے، ایک کیفیت ان پر طاری ہوئی، تو وہ یہ کہا کرتے تھے، بلکہ یہ کہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، ان کا ذاتی کشف نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تو مجھے سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ یہی لاہور کا ڈبی بازار جو ہے، کیونکہ شیرا والا گیٹ میں ان کا مرکز تھا، تو یہ کہیں ادھر اس بازار میں آئے تو کوئی درویش ملا انہیں، کسی انسان سے ملنا ہے مجھے، ذرا کسی انسان کا پتہ بتاؤ. تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ میرا جوانی کا دور تھا، میں نے مذاق اڑایا کہ بابا جی یہ سارے بھرا یہ بازار ہے، آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آتا، تو یہ سب انسان ہیں، یہ دکانوں پر بیٹھے ہوئے دکاندار اور سامان خریدنے والے، یہ جو یہاں گاہک ہیں، آپ مجھ سے پوچھتے انسان کا پتا؟ اس نے کہا کہاں انسان، مجھے تو نظر نہیں آ رہے. اس وقت ایک ایسیت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر بھی ایسی تاری ہو گئی کہ میں نے جو دیکھا تو مجھے بھی نظر آیا کوئی بندر ہے، کوئی سور ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کہ حقیقت جو ہے انسانوں کی، کہ ان کی سیرتیں اور ان کی شخصیتیں جو حقیقت میں شکلیں انسانوں کی ہیں، لباس انسانوں کے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہم خود غور کریں گے ہم میں سے کسی پر شہوت کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے خنزیر ہے. اگر وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکتا تو اور خنزیر کی اور کیا برائی ہے. اسی طریقے سے جن لوگوں کے اندر نقالی ہے تو بندر کا اور کیا بس، وہ نقالی کرتے ہیں بس، ان کے اندر ہرس بہت ہے. اگر ہرس کا غلبہ ہے تو وہ بندر ہے، پھر انسان تو نہیں. انتقامی جذبہ اگر کسی میں ہے شدید تو وہ اونٹ ہے، اس لیے کہ اونٹ کا کینہ مشہور ہے، شتر کینہ، بھیڑیے کی خوخاری مشہور ہے. تو یہ تمام اوصاف اگر انسانوں میں آ گئے ہو تو وہ انسان کہاں ہے. فارسی کا بھی مولانا روم کا شعر ہے نا، یہ انسانم آرزو، کہ ایک شے ان کا بھی وہ واقعہ تھا کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ دن کے وقت وہ ایک چراغ لیے ہوئے ایک شخص جو ہے گھوم رہا، بھائی کیا ہے یہ دن کے وقت روشنی ہے کہ میں کسی انسان کی تلاش میں ہوں، انسانم آرزو. تو یہ ہے اصل میں معاملہ کہ ہم اللہ تعالی ہمیں انسان بننے کی توفیق دے، وہ کہ جو اشرف المخلوقات، جو مسجود ملائک، وہ ہے انسان. ورنہ یہ کہ اکثر بیشتر انسان، قرآن خود کہتا ہے کہ کثیر تعداد میں تو انسان وہ ہیں اس دنیا میں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. ان کے دل ہیں لیکن تفقہ سے خالی ہیں، حقیقت شناسی نہیں ہے. آنکھیں رکھتے ہیں حقیقت کو نہیں دیکھتے، ظاہر کو دیکھتے ہیں. کتا بھی تو دیکھتا ہے نا کہ کار آ رہی ہے، وہ بچتا ہے. اگر میں بچ گیا تو کون سا بڑا کام ہو گیا. وہ بلا بھی اگر سڑک کراس کر رہا ہو تو وہ بھی دیکھ بھال کر کے سڑک کراس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جان ہر ایک کو پیاری. اتنا ہی ہم نے دیکھا تو انسان کا دیکھنا تو کچھ اور ہے. کہ اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو آپ کو تو حقائق کو دیکھنا چاہیے. اگر حقیقت کو نہیں دیکھ رہے تو حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے، حقیقت کی بات نہیں سن رہے تو حیوانوں کا سا سننا سن رہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ نظر آتے انسان، اصل میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. لیکن چوپائے تو بنائے ہی گئے ہیں اس مقام پر، یہ بنائے گئے تھے اعلیٰ ترین مقام پر لیکن گر گئے ہیں، اس پستی میں آ گئے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو ظاہر بات ہے وہ گھٹیا ہو گیا پھر حیوانات سے بھی. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے لیے، حقیقی معنی میں انسان بننے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہدایت ہے، وہ اس کی روح کی غذا ہے. اور یہ ہدایت اور روح کی غذا نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا تصور کیجئے کہ انسان کو ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا، علق سے بنایا. یہاں سے اب یہ بات بھی ذرا آپ غور کیجئے کہ ایک گندے پانی کی بوند سے ہم میں سے اشرف کا وجود ہے نا، لیکن اسی سے آپ سوچئے بڑے بڑے نبی بھی تو یہیں سے بنے. اولیاء اللہ کہاں سے بنے؟ افلاطون کہاں سے بنا؟ سقراط کہیں اور سے تو نہیں آئے؟ تمام انسانوں کا آغاز تو یہی ہے نا. تو اب آپ اس کی خلاقی کا تصور کیجئے کہ جس نے اس گندے پانی کی بوند سے یا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے افلاطون اور ارسطو اور سقراط اور بقراط اور اسکندر اعظم اور چنگیز خان، صرف یہی نہیں بنائے، اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بنایا، انہوں نے معین الدین اجمیری کو بنایا، اس نے بابا فرید الدین گنشکر کو بنایا رحمہ اللہ، اسی سے اس نے اپنے نبی پیدا کیے، یہیں سے اس نے انسانوں کے اندر عظیم شخصیتیں ابھاری. تو اس کی خلاقی کا تصور کرو. اب اسی سے سوچو کہ اس کی صفت ہدایت کتنی عظیم ہوگی. وہ جب علم سکھائے گا تو وہ کتنا عظیم ہوگا. جس کی خلاقی کا یہ نقشہ تمہارے سامنے، یہ تو تمہارے سامنے ہے، اس کو تو تم گیس کر سکتے ہو، ایسٹیمیٹ کر سکتے ہو کہ کہاں سے کہاں تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه ثم جعلناه فجعلناه سميعا بصيرا. تو ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو بنا کر، اور اس میں سماعت اور بصارت اور عقل اور یہ اور وہ، نہ معلوم کیا کچھ بدلا. تو جس اللہ کی خلاقی کا یہ عالم ہے، اس کی ہدایت کا تصور کرو، اس کے دیے ہوئے علم حقیقت کی قدر کو پہچانو، وہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اب آپ پر نازل ہونا شروع ہو رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے. اور آپ کا رب
بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اس کے علم میں نہیں. یہی بات آئی ہے دوسرے پارے میں حضور کی شان میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اے لوگو، ذرا اللہ کے فضل و کرم کا احساس کرو، ہم نے اسی طرح بھیجا تم میں اپنا رسول تم ہی میں سے. اے قریش کے قبیلے والوں، تمہارا ہی ایک بھائی ہے جس کو ہم نے رسالت سے سرفراز فرمایا. اے عرب کے رہنے والوں، تم ہی میں سے ایک فرد کو ہم نے چنا ہے اور یہ عظمت عطا فرما دی. اے انسانوں، تم ہی میں سے ایک شخصیت کو ہم نے یہ مقام عطا فرمایا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے. ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کر رہا ہے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ سکھا رہا ہے جو تم جانتے نہیں. تو علم الانسان ما لم یعلم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ اس کی مشابہت کی وجہ سے ادھر ذہن منتقل ہوا. تو یہ ہے میرے نزدیک آپ کی اس محفل اقرا کے اعتبار سے اہم بات جو آج سمجھ کر اٹھیے، کہ قرآن اللہ کی رحمت کا عظیم ترین مظہر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی پر جو عظیم ترین احسان فرمایا، وہ قرآن کا نزول ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کرے کہ آپ کی یہ تنظیم مبارک ثابت ہو اس اعتبار سے کہ اس نے اپنے پہلے افتتاحی اجلاس کے لیے یہ لفظ اقرا کو بطور عنوان اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مناسبت سے آپ کی اس تنظیم کے اہم مقاصد میں سے اس کو بنا دے کہ قرآن سیکھنا ہے سکھانا ہے، قرآن پڑھنا ہے پڑھانا ہے. اس سے اعلیٰ ہدایت کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ مشغلہ کوئی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو بیدار کریں، تو میں آپ کو سورہ رحمان کی ان تین آیات کے حوالے سے اور ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات بتاؤں گا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت بیان عطا فرمائی. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈیبیٹنگ سوسائٹیز کے ذریعے سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنی سیکورٹی کو، یہ استعداد ہے. وہ بحثیں کریں گے، مباحثے کریں گے، تقریریں کریں گے تاکہ میری صلاحیت ڈیولپ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ رحمان، ہر مسلمان کو میں سمجھتا ہوں اس کی ابتدائی آیات تو یاد ہوں گی، جب سے قاری محمد عبدالباسط عبدالصمد جو ہے ان کی وہ قرآت کا ہمارے ہاں ذوق اور شوق عوامی سطح پر ہو گیا ہے، تو سورہ رحمان کی ابتدائی آیات انہوں نے قرآت کی ہے. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. رحمان اللہ کا وہ نام ہے جس میں اس کی جو شان رحمت ہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند سامنے آتی ہے. جان ہے، طوفانی کیفیت ہے. یہ اصل میں فعلان کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کسی کیفیت کی شدت کے اظہار کے لیے. کہ اگر عرب کہے گا کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، تو کیا کہے گا؟ انا عطشان، عطشان، میں مرا جا رہا ہوں پیاس. انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں. غضبان کہیں گے، بہت غضبناک، جو آگ بن گیا ہو، آگ بگولا ہو گیا ہو غصے کی وجہ سے. تو یہ رحمان ہے اللہ کی وہ شان کہ رحمت خداوندی گویا کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانے. اس رحمان سے مناسبت ہے اس قرآن کی. اللہ علم القرآن نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم، اس کی رحمت کا سب سے بڑا ظہور قرآن کی شکل میں ہے. اس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. اب یہ ذرا وقت لمبا ہو جائے گا، یہ چار آیتیں ہیں، چاروں میں ایک عجیب بات ہے کہ چاروں چیزیں ٹاپ کی بیان ہوئی، چوٹی. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اس نے جو علم انسان کو دیا، اگرچہ جو بھی علم ہمارے پاس ہے اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، سائنس کس نے سکھائی ہے ہمیں؟ وہ علم آدم الاسماء، وہ جو دی نالج آف نیم جو حضرت آدم کو ودیعت کر دیا گیا تھا، اسی کا ظہور تو ہو رہا ہے. اس دی ایکسپولیشن، یہ اس کا ظہور ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم میں رکھ دیا گیا. تو سارا علم اللہ نے عطا کیا، لیکن علم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم. خلق الانسان، انسان کو بنایا. سوال یہ ہے کہ جنوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. فرشتوں کس نے بنایا؟ اللہ نے. پہاڑ کس نے بنایا؟ سورج کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنایا؟ تو سب اللہ نے بنایا، لیکن اللہ کی مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان، یہ میں بیان کر چکا ہوں. اب سوچیے اگلی آیت، علمہ البیان، اس نے اس کو بیان سکھایا. یہ قوت بیانیہ جو ہے یہ انسان کی استعدادات میں چوٹی کی صلاحیت. ساری استعدادات جو ہیں انسان میں دی گئی ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، تو سماعت تو آپ کو معلوم ہے حیوانات میں ہم سے زیادہ ہے، ذرا سی آہٹ پر کان کھڑا ہوتا ہے گھوڑے کا، ابھی آپ نے آپ کے کان میں سنا بھی نہیں ہوتا اس کا کان کھڑا ہو جاتا تیر کے مارے. بصارت حیوانات میں زیادہ ہے، یہ شکاری پرندے جو ہوتے ہیں یہ اتنی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی تک کو دیکھتے ہیں، اتنی ان کی بینائی تیز. ایسے حیوانات بھی ہیں جو رات کو بھی دیکھتے، ہمارے سے تو ان صفات میں تو وہ آگے ہیں. سونگنے کی صلاحیت تو حیوانات میں ہم سے بہت زیادہ ہے، آپ کو معلوم ہے کتا ہر چیز کو سونگے گا، وہ سونگ کے پتا چلاتا ہے سب کچھ، ہمیں نہیں پتا چلتا، جو کچھ کے حیوانات کو سونگنے سے پتا چلتا. تو یہ ساری استعدادات جو انسان کو دی گئی ہیں یہ حیوانات میں بھی، اور بعض حیوانات میں بعض پہلوؤں سے جسمانی طاقت ہے تو ہاتھی سے بڑھ کر شیر سے بڑھ کر کس میں ہوگی. اسی طریقے سے فرض کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اور بعض صفات ہیں ان صفات میں حیوانات ہم سے آگے، چاہے وہ رضائی کی صفات ہے تو ان میں بھی انسان جو ہے آخر کہاں مقابلہ کرے گا حیوانات کا. لیکن یہ ہے کہ یہ قوت بیان جو اللہ نے دی ہے، اسی لیے تو اہل مسجد کیا کہتے ہیں انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، کہ یہ وہ حیوان ہے جس کے اندر نطق ہے، گویائی ہے، یہ اپنے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور ہمارے ہاں فیزیولوجی، کیونکہ میں نے کبھی، اب تو چاہے میں اس سے بہت دور چلا گیا، پڑھی تھی کبھی میڈیکل سائنس، فیزیولوجی میں یہ بات نوٹ کر کے ہم حیران ہوا کرتے تھے، میری سمجھ میں یہ بات آئی نہیں تھی کہ ہمارے دماغ میں سب سے بڑا حصہ سپیچ سینٹر ہے، جبکہ حیوانات کے ہاں بس سونگنے کا حصہ جو ہے دماغ کا، کارٹیکس برین کا جو سب سے ٹاپ کا حصہ ہوتا ہے، پیلے پیلے رنگ کا، زرد رنگ کا، وہ جو بھیجا حیوانات کا آپ کھاتے ہیں بڑے شوق سے، وہ جو ہوتا ہے گرے میٹر وہ کہلاتا ہے ہمارے یہاں، اس میں ایریاز ہیں کہ یہ ایریا ہے دیکھنے کے لیے، یہ ایریا ہے سماعت کا، یہ سونگنے کا. تو انسان کے برین میں، ہیومن برین میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے کارٹیکس کا، وہ سپیچ سینٹر کہلاتا. تو معلوم ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی صلاحیت کیا ہے، قوت بیان. اب آپ اس کو جوڑیے چوٹی کا نام رحمان، جو چیزیں اس نے سکھائی چوٹی کی چیز قرآن، اس کی مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان، انسان کو جو صلاحیتیں دی اس پہ چوٹی کی صلاحیت، قوت بیان. تو اس قوت بیان کا مصرف کیا ہونا چاہیے، قرآن کا بیان کرنا، قرآن کو بیان کرو. اگر بیان کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اور اللہ اگر کس کو بھی ڈیولپ کرنے کی توفیق دے، اب یہی قوت بیانیہ ہے نا، جو اعلیٰ وکیل ہے بہت، جو بڑی چیزیں لیتا ہے، اس کی قوت بیانیہ ہی ڈیولپ ہے، اور کیا ہے، وہ کھڑے ہو کر آرگو کر سکتا ہے کورٹ میں، گرا کرتا ہے، تو قوت بیانیہ کی کمائی کھا رہے اور کیا کھا رہے. وہ بڑے بڑے لیڈر جو بنتے ہیں دنیا میں، ڈیمے باکس جن کو کہا جاتا ہے، اب بھٹو جو بڑا لیڈر بنا تھا، اس کی قوت بیانیہ عوامی سطح پر تقریر کرنے کی صلاحیت اس میں تھی. بڑے بڑے لیڈرز بنے دنیا کے اندر، کس یہ جو ڈکٹیٹر خاص طور پر مسولینی، ہٹلر، ہٹلر واضح ڈیمیگوگ، وہ بہت بڑا مقرر تھا، آتش بیان مقرر، لہذا اس نے اپنی قوم کے اندر آگ بھر دی اپنی تقریروں کے اندر. تو اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بچائے اس سے کہ وہ اس صلاحیت کا کوئی اور مصرف کرے، بلکہ اس کا مصرف کیا ہوگا، قرآن کو بیان کرو. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب تم میں سب سے چوٹی کے لوگ وہ ہوں گے جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، قرآن پڑھے اور پڑھائیں، قرآن کا علم حاصل کرے اور اس کو آگے پھیلائیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی تنظیم میں کوئی اور کام نہ کیجیے، کیجیے، لیکن اس کو ٹاپ پر رکھیے اپنی اس تنظیم میں، کہ اس کا ایک مقصد یہ رہے گا کہ ہم قرآن پڑھیں پڑھائیں، سمجھیں سمجھائیں، سیکھیں سکھائیں. یہ چیز جو ہے اس تنظیم کا آپ کا، کیونکہ آپ نے نام اقرا کا کیا اپنی پہلی محفل کا، اور اس کے لیے اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ حقائق رکھے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے ہاں کے مقاصد میں سے، معمولات میں سے، ہفتے وار ایک درس قرآن آپ کے ہاں ہو، اس کو پڑھے اہتمام کے ساتھ. پھر یہ کہ اب میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں گرون اپ سے، لیکن وہ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اب انہیں شرم آئے گی کہ ہم کیسے کسی کے سامنے بیٹھے اور علی باتا سے پڑھنا شروع کریں. تو میں ان کے حوالے کے لیے ایک بات تو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا 40 برس کی عمر میں، اس لیے کہ جب وہی نازل ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی، 40 برس، اور جب پہلا حکم ہوا اقرا تو آپ نے فوراً یہ عرض کیا تھا، فرمایا تھا کہ ماں انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں، تو پھر حضرت جبرائیل نے حضور کو اپنی آغوش میں لے کر کھینچا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہو. تو گویا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں آپ کی دلجوئی کے لیے کہ اگر یہ کمی رہ گئی ہے تو گھبرائیے نہیں. آپ یوں سمجھیے کہ حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا 40 برس کی عمر میں، تو ہمارے لیے بھی اگر یہ کوتاہی رہ گئی ہے، ہمارے والدین کا قصور ہو گیا، ہمارے ماحول کی کچھ خرابی ایسی ہو گئی کہ ہماری تعلیم میں کمی رہ گئی ہے، تو اس تلاشی کو پورا کرنے میں اٹس نیور ٹو لیٹ اس قرآن کا پڑھنا بھی اپنے مقاصد میں شامل کیا. خود میں اپنا ایک واقعہ یہ سنایا کرتا ہوں کہ میں کراچی رہا کچھ عرصے، 62 سے 65 تک. میرے چھوٹے بھائی جو اب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فلسفے میں پنجاب یونیورسٹی میں، یہ بی اے کر کے کراچی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے وہاں آئے تھے میرے پاس. ایک روز یہ صبح قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے، تو میں نے کہا اگرچہ یہ بی اے آنرس کر کے آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اب سامنے مسجد تھی وہاں، قاری طیب صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا کراچی میں، شکارپور کالونی میں مسجد ہے، مسجد طیب کہلاتی تھی. اس کے خادم جو تھے ایک، وہ بہت ہی خوش الحان قاری تھے، وہ خادم اور مؤذن تھا، امام نے امام تو بہت ہی برا قرآن شریف پڑھنے والے تھے، ان سے تو سخت مجھے کراہت ہوتی تھی، اس لیے میں اکثر نماز وہاں پڑھتا نہیں تھا ان کے پیچھے. یا یہ کہ زور اثر پڑھ لے آدمی، لیکن باقی ہے کہ جس میں قرآت ہوتی ہے اس میں آدمی جب دیکھے کہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر اس سے طبیعت کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے. لیکن جو وہاں خادم اور مؤذن تھا وہ بہت اچھا قرآن پڑھ صحیح. تو میں نے کہا اب اس کے سامنے زانو تلمس طے کرو اور نورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کرو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، میرا حکم انہوں نے مانا. وہ جو کہ گریجویٹ تھے اور تھے بھی وہ آنرس میں فلسفے میں گریجویشن کر کے گئے تھے، انہوں نے اب نورانی قاعدے سے سیکھا اور اللہ کے فضل سے اب وہ پی ایچ ڈی بھی کرائے، انگلینڈ بھی رہا ہے 6 سال، لیکن قرآن مجید کے ساتھ ان کا شغف آ گیا. تو اس لیے کسی ایج کو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم کیا کریں، بلکہ قرآن پڑھنا سیکھیے، عربی سیکھنے کا ارادہ کیجیے تاکہ آپ کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن قرآن کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ جب دیکھیں گے نا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے. میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، غالب کا ایک شعر آپ سنیں گے اور جھوم جائیں گے، اس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتائیے تو معلوم ہوگا پھس پھسی سی چاہے تو بات ہی نہیں ہے. ابن مریم ہوا کرے کوئی اور میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ناؤ ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، معلوم ہوگا بڑھ گئے تو کسی بات ہے جو کہہ رہے ہیں کیا کہا انہوں نے. تو یہ ہر زبان کا جو ایک ادب کا ہوتا ہے اس کی چاشنی، وہ ترجمے میں نہیں رہتی. ترجمے میں تو قانون تو آپ کو آ گیا، معلوم ہو گیا نماز فرض کی گئی، معلوم ہو گیا روزہ فرض کیا گیا، معلوم ہو گیا کہ سود حرام ہے، لیکن یہ کہ وہ جو قرآن کا انداز نگارش، اس کی ادبیت ہے، اس کی فصاحت ہے، اس کی بلاغت ہے، اس کی چاشنی ہے، جو اس کے اعجاز کا سب سے بڑا پہلو ہے کہ وہ جو معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اور اس میں جہاں اس کے علوم اور اس کے حکمتیں جو ہے وہ اعجاز کی شان کی حامل ہیں، اس میں اصل شے جو ابتدائی ہے وہ در حقیقت اس کی فصاحت اور بلاغت اور ادبیت ہے، اور وہ آپ ٹرانسلیشن کے ذریعے سے بالکل کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو آپ کو اس کی اصل زبان کچھ نہ کچھ سمجھنی پڑے گی. تو عربی زبان سیکھیے، آپ نے انگریزی سیکھی ہے، حالانکہ انگریزی زبان سے نہ ہماری مادری زبان کا کوئی تعلق، اس کا الفابیٹ اور ہمارا الفابیٹ اور، ہم دائیں سے چلنے والے وہ بائیں سے چلنے والے، لیکن انگریزی آپ نے سیکھی اور انگریزی ہمارے ہاں ایسی ایسی سیکھی لوگوں نے کہ انگریزوں کو پڑھا دیں. اور عربی جس کے حروف وہی، الفاظ وہی، اب لفظ کے لیے لائیے کوئی لفظ، لفظ عربی کا لفظ ہے، لائیے اردو کا لفظ کیا ہوگا؟ اردو کا تو کوئی لفظ ہی نہیں، تو عربی کا لفظ ہے. کلام، کلمہ، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں. تو ہماری زبان کے 70% الفاظ عربی کے ہیں، تھوڑے سے الفاظ ہندی سے آئے، ملغوبہ ہے یہ. فارسی کے اندر بھی اب جدید فارسی میں سے الفاظ کچھ نکالے جا رہے ہیں عربی کے، ورنہ 50% زائد الفاظ فارسی زبان میں عربی کے. تو عربی زبان کا سیکھنا اتنا مشکل نہیں. آپ اپنی اس تنظیم کے تحت قرآن کی تجوید کی کلاسز کھول سکتے ہیں، قرآن کی عربی زبان کی گرامر کی کلاسز کھول سکتے ہیں، پھر یہ کہ درس قرآن کی ایک محفل. اس سلسلے میں اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں نے چونکہ انجمن خدام القرآن قائم کی ہوئی ہے، یہ میرے مقاصد میں سے ہے، اس میں جو آدمیوں کی ضرورت ہوگی، اساتذہ کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے کچھ میٹیریل ہماری انجمن جو ہے آپ کی اس معاملے کے اندر جو بھی تعاون وہ کر سکے گی، اس کے لیے میں پیشگی آپ کے سامنے یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ اگر یہ کام آپ کریں اور آپ میں سے چند لوگ ایسے پیدا ہو جائیں کہ جو حضور کے اس قول کا مشتاق بن جائیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حضرت مصعب بن عمیر کی بھی وہ بات یہاں ٹانک لیجئے کہ وہ بھی انہوں نے جا کر مدینے میں کام کیا، تعلیم قرآن پڑھانے والے، اب یہ کہ وہاں کیونکہ زبان عربی تھی، عربی میں قرآن نازل ہوا، لہذا ان کا کام آسان تھا. ہمارے لیے تھوڑی سی دقت ہے، لیکن دقت اگر ہے تو اتنا اجر و ثواب جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوگا کہ تھوڑی سی عربی سیکھیں، تھوڑے سے عربی حروف کے مخارج اپنے درست کریں، قرآن صحیح پڑھیں، عربی سیکھیں تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. تو یہ کام اگر آپ اپنی اس تنظیم کے تحت کریں گے تو ہمارا تعاون انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو حاصل رہے گا. وہ ہفتے وار اگر آپ درس قرآن کی مجلس رکھتے ہیں تو میں اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ڈپیوٹ کروں گا کہ قرآن مجید کا ایک منتخب نصاب میں نے مرتب کیا ہے، ان ایبریجڈ کورس آف اسٹڈی، کہ جس میں مین تھیمز قرآن کے آ جائیں، بنیادی ہدایت سامنے آ جائے. تو ہفتے وار اگر آپ اس کا استعمال کریں، آپ کے قریب ہی یہاں اے جی آفس میں میرا اپنا بچہ ہے حافظ عاقف سعید ایم اے، انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا ہے، وہ یہاں کے درس قرآن دے رہے ہیں، اور شاید جمعرات کو ان کا درس ہوتا ہے، پیر کے روز پیر کو درس ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیجئے اور ان صلاحیتوں کو اس رخ پر ڈالیے، دین کی طرف ڈالیے، دین کے رخ کی طرف. اور مجھے خوشی اسی سے ہے کہ آپ حضرات نے جو بھی لفظ اقرا اختیار کیا تو اس کا بھی تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور اس کے حوالے ہی سے میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تھوڑا سا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان چیزوں کو آپ صرف دینی کام سمجھ کر نہ کیجیے گا، ہمارے لیے یہ صرف دینی کام نہیں ہے، ہمارے لیے یہی قومی خدمت بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے اس ملک اور وطن کی بنیاد سوائے دین کے اور کوئی نہیں ہے. دین کی بنیادیں ہم نے مضبوط نہیں کی، ملک دو حصے ہو گیا. تاریخ کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست کا داغ ہمارے ماتھے پر ہے. فال آف ڈھاکہ معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ تو بات دوسری ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سیفٹی والو رکھا ہوا ہے، اس سیفٹی والو کا نام ہے بھول جانا. آدمی بھول جاتا ہے تو پھر یہ کہ ورنہ تو آدمی کے لیے زندگی اجیرت ہو جائے. وہ جو ایک شعر ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اگر ہمیں وہ صدمہ یاد رہتا جو ڈھاکہ کے اس سقوط ڈھاکہ کے وقت ہوا تھا تو ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ نے ایک سیفٹی والو ان بلٹ رکھا ہوا ہے ہمارے وجود میں کہ ہم بھول جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جب تازہ ہوتا ہے تو وہ داغ معمولی داغ نہیں، تازہ خواہی داشتن داغ گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باغ خواہی قصہ پاری نہ را، کبھی کبھی تازہ کر لینا چاہیے. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کی منزل کی طرف عملاً نہیں بڑھایا. اور اب یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ملک بھی شدید خطرات کی زد میں. میں آپ کو باہر کے خطرات نہیں گنوانا چاہتا، میرے نزدیک اصل خطرہ اندر ہے. باہر کا خطرہ ہمیشہ نتیجہ پیدا کرتا ہے اندر سے. جب تک کہ اندر سے نہ کوئی خرابی ہو، رفٹ نہ ہو، کوئی کانفلکٹ نہ ہو، کوئی تصادم نہ ہو، تو باہر کا دشمن کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ اندر کی خرابی ہوتی ہے. اندر عصبیتیں بڑھ رہی ہیں، قومیتوں کا تصور بڑھ رہا ہے، اب پانی کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے. حالانکہ کلیمٹی ہے، یہ تو ایک ہمارے لیے کمی ہے، ہمیں مل جل کر وہ کمی بانٹ لینی چاہیے. مسلمانوں کو تو غیر مسلموں کا دکھ درد تقسیم کرنا چاہیے، اور ہم نے بھیجا ہے کتنا چاول ایتھیوپیا وغیرہ کے علاقے میں، یہ جو قحط پڑ رہا تھا چاول اور گندم بھیجی ہم نے. تو انسان تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا نہیں کرتا. کجا یہ کہ آج اگر پانی کم ہو گیا ہے تو اب یہ ضیاء صاحب کی آمد پر اس کو مؤخر کیا گیا ہے، ورنہ یہ کہ دونوں صوبوں کے اندر شدید تناؤ ہے اور شدید جو ہے اس وقت ٹینشن ہے. یہ صورتحال جو ہے غور کیجئے کہ یہ کیوں ہے کہ وہ حکومت دینی اور حکومت اسلامی اگر نہیں ہوگی تو عصبیت پروان چڑھے. خلا تو کہیں رہتا نہیں، ویکوم کہیں نہیں رہتا. جہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ٹورنیڈوز آتے ہیں، یہ آپ کو معلوم. اسی طریقے سے چونکہ ہمارے ہاں وہ نظریاتی خلا واقع ہو گیا، اسلام جو ہماری اصل جڑ اور بنیاد تھا اس کو ہم نے یہاں مستحکم نہیں کیا، تو اس کے نتیجے یہ جو ہم بھگت رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر اس بچے کھچے پاکستان پر، جسے ہم وٹ ریمینز آف پاکستان کہا کرتے ہیں، لیکن اب ہوتے ہوتے وہ پاکستان اب ہمارے ذہن میں یہی رہ گیا، حالانکہ پاکستان تو نام تھا ان دو خطوں کا. بہرحال اس بچے کھچے پاکستان پر بھی کوئی بپتا آئی تو آخر اس کا سارا صدمہ کون جھیلے گا؟ آج تک وہ بہاری جو ہے مشرقی پاکستان کے اندر، وہ آج تک جھیل رہے ہیں، ابھی تک کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں کروڑ پتی بھی تھے، موتی جھیل ایریا جو کہلاتا تھا، اس میں جو اعلیٰ ترین بنگلے بنے تھے ان کے بھی تھے، کیونکہ انہوں نے کاروبار کیا تھا جا کر، لیکن پھر اجڑ کر کہاں پہنچے. اب آپ دو دو کمرے کے کوارٹر ان کو دے رہے ہیں تو وہ بھی بڑا احسان. رابطہ عالم اسلامی جو ہے اس کے قرضے سے اور اس کے چندوں سے، اس کی خیرات سے ان کے لیے بہاری کالونیز آپ بنا رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے انہیں آپ جگہ دیتے ہیں کہ آ جائیے پاکستان میں. تو یہ خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور ہو سکتا ہے ہم ان سے کم مجرم نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو فوری سزا دیتا ہے، کسی کو ابھی ڈھیل دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس کا بھی راستہ یہی ہے کہ اس ملک کی تقویت، اس کا استحکام صرف مذہبی نعروں سے نہیں ہو سکتا۔ نعرہ اپنا وزن کھو چکا ہے، اب مذہبی نعرے میں تاثیر نہیں رہی، بار بار کے تجربات سے وہ کھوکھلا ثابت ہو چکا ہے۔ اب تو اگر ہوگا تو مذہب کے لیے واقعی کوئی حقیقی کام ہو، محنت ہو، اور اصلی اور حقیقی مذہب اگر ہم اور دین اس کو یہاں قائم کریں، تب یہ ہمارے اس ملک کے مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس لیے جو کام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ صرف مذہبی نہیں ہے، وہ صرف دینی نہیں ہے، وہ در حقیقت ہماری قوم کے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے بھی، یہی ایک واحد بنیاد ہے استحکام کی۔ لہذا یہ کام آپ کیجئے، یہ تنظیم آپ کی، اللہ مبارک کرے، اس کو آپ کے لیے مفید بنائے، ہر پہلو پر باہمی اپنے امداد باہمی کے کام آپ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ویلفیئر کا کام آپ نے، ویلفیئر کا لفظ بھی اس میں شامل کیا ہوا ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ بحیثیت مسلم ہمارا تصور ویلفیئر یہ ہے کہ اصل ویلفیئر آخرت کی ویلفیئر ہے، دنیا کی ویلفیئر عارضی ہے۔ جو دو وقت کھاتا ہے اور اعلیٰ غذا کھاتا ہے اسے بھی مرنا ہے، اور جو ایک وقت کھاتا ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے، وہ بھی مرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بلکہ زندگی اس کی اچھی گزرے، اس لیے کہ جو دو وقت کھاتا ہے، مرغن کھاتا ہے، وہ ڈائبٹیز کا مریض ہو جائے گا، اسے بلڈ پریشر ہو جائے گا، اس کے اوپر پھر قدغنے ہو جائیں گے کہ سب کچھ ہے لیکن کھا نہیں سکتے، فریج بھرا ہوا ہے لیکن یہ کہ ہاتھ پابندی لگ گئی ہے کہ ناپ کھول کر کے کھائیے، اور یہ جو سوکھی روٹی کھانے والا ہے، یہ کم سے کم فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ اس کی برقرار رہتی ہے۔ لہذا ویلفیئر جو ہے، اصل جو ہے، وہ ویلفیئر آخرت کی ویلفیئر، کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو آپ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیے، ایک دوسرے کے کام آئیے، اس میں کوئی چیز بری نہیں ہے، اچھی بات ہے، دنیا میں خدمت خلق کے تصور جو بھی ہے اس کے مطابق، اور یہ کہ آخرت کے لیے لوگوں کو اس راستے کی طرف بلانا، یہ ان کی اصل ویلفیئر کا اہتمام ہے۔ تو میں انہی اپنی گزارشات پر اتفاق کر رہا ہوں، اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں حاضر ہو کر اپنی یہ باتیں جو ہے آپ کے گوش گزار کرنے کا موقع عنایت کیا۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔